أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين فقوله تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں تو میں موجود نہیں تھا اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آج جو حاضری پر اثر نظر آ رہا ہے وہ اسی غیر حاضری کے سبب سے ہے یا یہ کہ سردی کی شدت کا یہ اثر ہے. میں خود بھی اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جمعوں سے غیر حاضری جو ہے وہ یقیناً مضر ہے اور میری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے پروگرام میں کوئی وقفہ یا خلل نہ آئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں متحدہ شریعت محاذ کے تحت جلسوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور آج کل کے موسم میں رات کے وقت جلسے ہو نہیں سکتے اور دن میں جلسوں کا امکان صرف جمعے کے دن ہے. لہذا بہت سے علماء کی مخالفت کے باوجود مجبوراً یہ جلسے جمعے ہی کے روز رکھنے پڑ رہے ہیں. چونکہ فیصل آباد یہاں سے فاصلے پر ہے, جمعہ پڑھا کر جانا وہاں ممکن نہیں تھا, لہذا پچھلے جمعے میں حاضر نہیں ہو سکا. آج پھر جلسہ ہے پتوں کی میں, وہ پتوں کی قریب ہے, تو یہاں سے فارغ ہوتے ہی سیدھے مجھے وہی جانا ہے. اس مہم کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے. ہمیں تو جو بات بھی صحیح ہو اس کی تائید میں اپنی آواز کو بہرحال شامل کرنا چاہیے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو, استعداد دی ہو, جو بھی قوت ہو, جو وسائل فراہم ہو, ان کے مطابق کوشش بھی کرنی چاہیے. اس اصول پر اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں, اگرچہ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہے ان کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگ رہی. اس سے پہلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ روم کی جو آیات آج تلاوت کی ہیں وہ بھی تلاوت کی تھی، اور پھر سورہ سجدہ یا سورہ الف لام میم سجدہ کی آیات بھی، جن میں بڑی گہری مناسبت ہے سورہ روم کی ان آیات سے، ان کی بھی تلاوت کی تھی، لیکن بیان صرف سورہ روم کی آیات کا ہو سکا تھا، سورہ سجدہ کی آیات پر ہم گفتگو نہیں کر پائے تھے۔ آج اصلاً تو مجھے سورہ سجدہ کی ان آیات پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پھر ذرا ہم ایک اجمالی نگاہ سورہ روم کی ان آیات پر ڈال دیں، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ اس ہفتے کے دوران جو قیامت صغرا کراچی میں برپا ہوئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جس کا تصور تک ممکن نہیں تھا۔ میرے بارے میں عام طور پر یہ خیال ہے کہ میں قنوتیت پسند انسان ہوں، پیسیمسٹ ہوں، اور میں معاملات کے تاریک رخ ہی کو زیادہ دیکھتا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں بھی اس کا کوئی امکان نہیں محسوس کر سکتا تھا کہ اس درجے تک بات پہنچ جائے گی، اور وہ معاملہ ہوگا کہ جو کبھی ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں بھی نہیں ہوا۔ یہ تو چونکہ ابھی حالات آپ کے علم میں نہیں ہیں، وہاں کیا کیا کچھ ہوا ہے اس کی اگر تفصیلی داستانیں کبھی منظر عام پہ آئیں تو وہ تاریخ کے عظیم ترین اور وحشیانہ ترین اور صفاق ترین جو قتل عام کی داستانیں ہیں وہ ان کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ اور اس میں جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ دردناک ہے، اگر یہ ہندوؤں کے ہاتھوں ہوتا، سکھوں کے ہاتھوں ہوتا، دشمنوں کے ہاتھوں ہوتا، تو اس میں اتنے رنج کی بات نہ ہوتی جتنی یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر یہ قیامت اٹھ گئی۔ یہ چیز در حقیقت سورہ روم کی ان آیات کو پھر پڑھیے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیات شاید آج ہی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کے کلام الہی ہونے کا ایک مظہر ہے، اس کا ایک ثبوت ہے کہ آپ اس قرآن کو جب پڑھیں گے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے بالکل تازہ کلام۔ بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات تو ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی۔ ظہر الفساد فی البرز والبحر بما کسبت ایدی الناس، اب ذرا اندازہ کیجیے، بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے۔ ہم اس میں خاص طور پر کراچی کا ذکر جو ہے وہ بحر کے حوالے سے اس کے بین السطور میں پڑھ سکتے ہیں۔ ساحل سمندر پر ایک شہر ہے، اور میں نے رات بھی تنظیم اسلامی کے رفقا کے اجتماع میں عرض کیا تھا کہ 1972 میں جب سندھ میں لسانی فسادات ہوئے تھے، 1971 کے حادثہ فاجعہ کے فوراً بعد، اور اگر آپ لوگ میرے وہ مضامین پڑھ رہے ہوں کہ جو جنگ میں آج کل چھپ رہے ہیں، آج اس کی قسط شائع نہیں ہو پائی ہے، کراچی میں چھپ گئی ہے لیکن کسی وجہ سے یہاں نہیں چھپ سکی، غالباً کل چھپ جائے گی، تو ان حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان کا حادثہ فاجعہ اور اس کے فوراً بعد مغربی پاکستان میں لسانی فسادات، یہ در حقیقت ایک ہی بین الاقوامی سازش کا مظہر تھے، ورنہ یہ ٹائمنگ ایسی کیسے ہوئی؟ اور اندرا گاندھی نے ان فسادات سے کچھ عرصے قبل یہ کہہ دیا تھا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں عنقریب آپ لوگوں کو ایک اور بہت بڑی خوشخبری بھی سنانے والی ہوں۔ یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کا کہ جو جی اے سندھ یا سندھی نیشنلسٹ ہیں، انتہا پسند، ان کے روابط سندھ میں آباد ہندوؤں کے ذریعے سے بھارت کے ساتھ قائم ہوئے اور یہ ڈانڈے ملے ہوئے۔ بہرحال اس وقت کی بات یہ عرض کر رہا تھا میں کہ کچھ مہاجر کنبے، کچھ تو پنجابی آباد کار اس وقت اپنی زمینیں چھوڑ کر آ گئے تھے، جہاں بڑے بڑے مراکز ہیں، جہاں نفری کافی ہے، جہاں ان کے اپنے گاؤں ہیں، وہاں تو وہ مضبوطی سے قائم رہے، لیکن جہاں کوئی اکا دکا تھا اور جس کے رقبے بھی چھوٹے تھے وہ تو چھوڑ کر اور پنجاب واپس آ گئے۔ اسی طریقے سے مہاجر خاندان بہت سے کراچی منتقل ہو گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ کم سے کم وہ تو ہمارا مامن ہے، امن کی جگہ ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہاں تو یہ جو مصائب اب نظر آ رہے ہیں جی سندھ کی تحریک کے نتیجے میں، اور سندھو دیش موومنٹ کے نتیجے میں اس کا عمل دفن اور اس کے اثرات کراچی میں تو کبھی پہنچیں گے, لیکن اس وقت جو ہے زمانہ حال جو ہے, زمانہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں, ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں, خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. آج کراچی میں سب سے بڑی قیامت جو ہے وہ ٹوٹی. تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, قرآن مجید کی حکمت جو ہے, جو فساد ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, اخبارات کی خبریں سب نے پڑھی, جیسے سڑک پر سے گزرتی ہوئی کار انسان کو بھی نظر آتی ہے اور بلی اور کتے کو بھی نظر آتی ہے, اسی طریقے سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ مومن و مسلم کو بھی نظر آتے ہیں اور ملحد و کافر کو بھی نظر آتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ ان کے پس پردہ کیا ہے اس کو مومن سمجھتا ہے, اس کو وہ شخص سمجھے گا جو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے, جو قرآن مجید کے نور سے دیکھتا ہو. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, خوف کھاؤ, اس کے آگے باتیں نہ بناؤ, جھوٹے بہانے نہ بناؤ, اسے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو, وہ خاموش رہ جائے بات دوسری ہے, کسی شرافت اور مروت کی وجہ سے چپ رہ جائے بات اور ہے, لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ بات جانتا نہیں, وہ تو اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے. اتقوا فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ, تو اللہ کا یہ نور سب سے بڑا قرآن ہے, فیہ ہدی و نور, تورات میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا, اور فیہا ہدی و نور تورات میں, اور فیہ ہدی و نور یہ انجیل کے بارے میں, اور قرآن مجید بھی نور ہے. تو قرآن مجید کی حکمت کے حوالے سے دیکھیے تو یہ ہے ٹکڑا کے جو ہے اصل میں ہماری توجہ کے کا مستحق. بما کسبت ایدی الناس, یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. میں نے بارہا سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سمجھانے کے لیے بھی خیال ہوتا ہے کہ ایسا لفظ کبھی استعمال نہیں ہونا چاہیے, یہ کہ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے, اللہ کو کسی کو دکھ دے کر کوئی لذت یا مسرت حاصل نہیں ہوتی. کچھ انسان ہوتے ہیں پرورٹڈ, جن کی ذہنیتیں اور جن کی تباہی اور فطرتیں مست ہو جاتی ہیں کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لذت محسوس کرتے ہیں, انہیں سیڈسٹ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے, یہ بچوں کا اس طریقے سے اچھال کر آگ میں پھینک دیا جانا, یہ پورے پورے قلموں کو بسم کر دے, جو وہاں فائر بامز جو پھینکے گئے ہیں وہ اس قسم کی کوئی شے ہے کہ جو جس گھر میں پڑ جاتا ہے وہاں سے کوئی متنفس نکل نہیں سکتا. آنن فانن وہ آگ اس طرح اس کا احاطہ کرتی ہے کہ کسی انسان کے وہاں سے نکلنا ممکن نہیں. اور بدقسمتی سے تقریباً ڈیڑھ سال یا دو سال کا واقعہ ہے, جب پہلا فساد ہوا تھا کراچی میں اور اس کا عنوان بنا تھا بہاری پٹھان فساد, اورنگی ٹاؤن جو ہے اس میں چونکہ بہت بڑی تعداد میں بہاری مہاجر آباد ہے اور اس کے قریب ایک بستی پٹھانوں کی, تو کراچی میں اصل میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس کے بنا پر, اور اس وجہ سے کہ وہاں اتفاقاً صورت یہ ہے کہ آبادی کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اردو بولنے والوں کی ہے اور ٹریفک کل کا کل جو ہے وہ پٹھانوں کے ہاتھ میں, وہی ڈرائیورز ہیں, وہی کنڈکٹرز ہیں, وہی مالک ہیں منی بسوں کے ویگنوں کے, ٹیکسیوں کے, رکشاؤں کے, لہذا یہ ایک طبقاتی تقسیم بن گئی. اب جہاں کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا وہاں اس آبادی کے لوگ اس گاڑی کو جلا دیتے تھے, اس کے بعد وہ اور آگے اشتعال بڑھا تو ایک نہیں کئی کئی گاڑیاں جلائی جانی شروع ہوئی. یہی وہ چیز تھی کہ جس نے کشیدگی کی شکل اختیار کر, اور پھر اورنگی اور ساتھ چونکہ پٹھانوں کی ایک بستی ہے ان کے مابین جو فساد ہوا تھا وہ بہت لرزا دینے والا تھا. اس میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا کہ کسی شرارتی انسان نے, کسی انتہائی کٹھور دل انسان نے ایک منی بس میں جس میں پٹھان سوار تھے سب کے سب, وہ کہیں اپنی بستی کے اندر کسی سلسلے میں کہیں جا رہے تھے, اس میں وہ فائر بام جو ہے وہ پھینک دیا, لہذا سب کے سب وہیں جل گئے. یہ حادثہ ایسا لرزا دینے والا تھا کہ اسی وقت ماتھا ٹھنکا تھا کہ کوئی قیامت آئے, اس لیے کہ ایک خبر اس کے بعد آئی تھی کہ 200 بسوں کا ایک قافلہ جو ہے وزیرستان سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا کراچی انتقام کے لیے. پٹھانوں کی سرشت میں انتقام ہے اور یہ جتنے بھی ایسے قبائلی جو کلچر ہیں ان میں یہ چیز ان کے ثقافت کا تہذیب پر جس میں لازم ہے. وہ تو نسل بعد نسل انتقام کی بات چلتی, لیکن یہ کہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس کے بارے میں واقعہ چلیے ہے, کوئی زیادہ سے زیادہ تاریخ بین اور زیادہ سے زیادہ مایوس انسان بھی وہ رائے قائم نہیں کر سکتا تھا کہ جو اس زمانے میں کراچی میں ہوا. تو ظاہر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں. اس میں خاص طور پر ہمارے جو کرتوت ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی گنوائے, یہ تو ہماری طبی اصطلاح میں ایکسائٹنگ کاز ہے, فوری سبب بنا ہے. اصل سبب کیا ہے؟ 40 برس کی وعدہ خلافی اللہ کے ساتھ ملک حاصل کیا, اس وقت بھی لاکھوں جانیں جو ہیں گئی تھی. پاکستان کی تحریک نے جیسے جیسے شدت پکڑی تھی ویسے ویسے ہی تلخی, ہندو مسلم تلخی جو ہے بڑھتی چلی گئی. ہندوؤں کے لیے یہ بھارت ماتا کے ٹکڑے کر دینا جو ہے یہ ناقابل قیاس تھا. یہ تو ان کے لیے بھارت جو ہے وہ صرف ایک وطن نہیں بلکہ ایک دیوتا کی ایسے تکنے والی ہے. لہذا ان کے جو بھی احساسات اس وقت اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے پاکستان بنایا, کس لیے بنایا؟ ہماری تہذیب جدا ہے, ہمارا تمدن جدا ہے, ہمارا قانون جدا ہے, ہمارا زندگی کا نظریہ مختلف ہے, ہمارا نظام حیات مختلف ہے. ہم اپنے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورا بر عظیم راجکماری سے لے کر درہ خیبر تک ان ناروں سے گونجا. اللہ نے وہ ملک دے دیا, لیکن پھر جو وعدہ خلافی ہم نے کی, قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ فننظر کیف تعملون, تم نے جو مانگا تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا, اب ہم دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا. اور وعدہ خلافی کا یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, سورہ توبہ کی 3 آیات یہ ہیں اصل میں قرآن مجید کے وہ مقامات کہ جن پر توجہ کی ضرورت ہے. 3 آیات, ایک مثال دی گئی ہے, وَمِنْهُمْ منافقین کی ایک مثال, ان میں ایک وہ لوگ بھی شامل ہے, من آحد اللہ, جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا, لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا, ہمیں غنی کر دے گا, ہمیں دولت دے گا, تو ہم خوب صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے اور بڑے صالح اور نیک لوگ بن جائیں. فلما آتاهم من فضله, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا, بخلوا به وتولوا وهم معرضون, تو اب انہوں نے بخل کی روش اختیار کی اور روگردانی کر لی, پیچھے موڑ لی. فآقبهم نفاقا في قلوبهم, عقوبت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں سزا کے طور پر, یہ عقوبت اس سے ہے لفظ آقبهم, سزا کے طور پر ہم نے ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا. وہ نفاق ہے جو آج پاکستانی قوم کی اجتماعی پیشانی اگر کوئی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. جیسے کہ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر. یہ ایک استعاراتی انداز ہے کسی بات کو واضح کرنے کا, کہ ایک ایسی تہذیب کہ جس کی نشانی اور علامت بن جائے کفر, الحاد جو آج ہے. اسی طرح پاکستانی معاشرے کی اگر کوئی اجتماعی پیشانی ہو تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نفاق, نون پہ الف اور قاف. وہ احادیث نبویہ میں کوٹ کر چکا ہوں, بارہا آپ کو سنا چکا ہوں, استحکام پاکستان میں اس کا پورا متن حوالے کے ساتھ درج کیا ہے. متفق علیہ حدیث, حضور نے فرمایا 4 اوصاف ایسے ہیں کہ اگر کسی میں وہ چاروں ہو تو وہ کٹر منافق ہے, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو اور اپنے تئیں مسلمان گمان کرتا ہو, اور اگر ایک ہے تو اسی نسبت سے اس میں نفاق ہے, 2 ہے تو اسی نسبت سے منافق ہے, 50% منافق ہے, جب تک کہ وہ خود سے باز نہ آ جائے تو بنا. اور وہ کیا ہے؟ جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب بولے جھوٹ بولے, امانت رکھائی جائے خیانت کرے, اور ذرا سا اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے. یہ ذرا کراچی کا اختلاف جو ہے اور اس میں جس درجے میں پوری قوم آپے سے باہر ہوئی, اس کے بعد اگلے روز, پہلے دن تو پٹھانوں نے جو کیا تو کیا, پھر اگلے روز آبادیوں کے اندر جو ٹال جلے پٹھانوں کے, اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر جو جوابی کارروائی ہوئی ہے اس میں بھی اپنی حد تک تو کسی نے کمی نہیں رکھی. اس لیے کہ وہ بھی اسی قوم کے فرد ہیں, وہ بھی اسی گوشت اور پوست کے بنے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو انتقام در انتقام کی آگ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سلسلہ کہاں تک پہنچے. یہ ہے در حقیقت ہماری پہلا وہ جرم جو تھا, اس کی پہلی سزا جو اللہ نے عطا فرمائی, جس کو کہ آپ مورل کرائسس سے بھی, کرائسس آف کیریکٹر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اخلاق کا بحران وہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کی ایک علامت بن گئی. دوسری سزا وہ تھی جو مشرقی پاکستان کے سقوط اور ہندوؤں کے ہاتھوں شرمناک شکست کے صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. لیکن مغربی پاکستان کی حد تک وہ اصل میں ایک تنبیہ تھی, ہمیں ابھی مزید مہلت دی گئی تھی, ہوش میں آ جاؤ اگر آ سکتے. جیسے کہ سورت الف لام میم سجدہ کی جو آیت ابھی ہم پڑھیں گے, اس میں قاعدہ اللہ کا بیان ہوا, یہ مختصر ترین الفاظ میں وہاں ہے. ویسے یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ کسی قوم کی آخری ہلاکت والے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ جاگ سکتے ہو تو جاگ جاؤ, ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جاؤ. یہ اللہ کا قانون رہا. جب بھی اللہ نے کسی رسول کو بھیجا, اس قوم کے اوپر کچھ آفتیں بھی نازل کرنی شروع کر دی تاکہ یہ, اگر عیش اور آرام میں کوئی قوم ہو تو زیادہ غفلت ہوتی ہے, ذرا کوئی تکلیف آئے گی تو شاید جاگ جائیں, اور جاگ جائیں تو شاید کچھ سوچنے پر آمادہ ہو. یہ در حقیقت اتمام حجت کی ایک دوسری شکل. لیکن یہ کہ جس قوم کی شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو بھی رسولوں کی طرف منسوب کرتے رہے کہ یہ تمہاری نحوست ہے. انا تطیرنا بکم, ہمیں تو تمہاری نحوست نظر آ رہی ہے, یہ جو مصیبتیں آ گئی. حالانکہ وہ آتا کس لیے تھا کہ انہیں جگائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم انہیں لازمن چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ اس بڑے عذاب سے پہلے. یہ بڑا عذاب کون سا ہوتا ہے؟ جبکہ کسی قوم کو بالکل ملیا میٹ کر دیا, اس کا ایک متنفس باقی نہ چھوڑا جائے, جس کا قرآن مجید میں تعبیر کے لیے الفاظ جو آتے ہیں کالم یغنو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں, نیست و نابود جسے آپ کہتے ہیں فارسی. لا یرا الا مساکنہم, کہ اب ان کے مسکن تو ہیں, ان میں رہنے والوں کا کہیں نام و نشان نہیں. اور یہ حادثہ ہم پر اسپین میں گزر چکا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. مسلمان قوم پر یہ معاملہ, ایک مثال تو موجود ہے 1400 برس کے دوران, کہ ایک عظیم ملک, ایک عظیم سلطنت, 800 برس کی حکومت, تقریباً وہی 800 برس ہندوستان کے ہیں, کہنے میں 1000 برس ہو جاتے ہیں, وہ اصل میں تو 800 برس ہے. اس لیے کہ تخت دہلی پر تو 1207 میں یا 1206 میں مسلمان بیٹھا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ 1857 میں وہ بات ختم ہو چکی, اور اس سے پہلے اصل میں ہمارے ہاتھ سے حکومت جو ہے وہ تو 1757 میں پلاسی کی جنگ سے جانی شروع ہو گئی. تو کتنے بنے؟ وہی 600 سال, 700 سال, یہی بات ہماری بنتی ہے. ویسے یہ کہ جو غوری کا زمانہ اور یہ پچھلے زمانے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے, اور بالکل آخری جو ہے 1857 کا معاملہ اس تک بات پہنچائی جائے, تو وہ 1000 سال بنتا ہے, ورنہ اصل میں وہ مدت جو ہے وہ 1000 سال تو نہیں. بہرحال وہاں بھی 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت, اور ان کا دبدبا, ان کی ستوت, آج بھی ان کی جو ان کی بنائی ہوئی عمارتیں جو ہیں وہ ان کی کہانیاں سنا رہی ہیں, کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, کبھی یہاں کوئی بڑی قوم آباد. تو یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں پر بھی ہو چکا ہے. وہ عذاب اکبر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ لوٹ آئے, شاید کہ جان جان. اور یہ شاید کہ ہمارے اعتبار سے اللہ کو تو معلوم ہے, لیکن یہ کہ موقع دینا ہے انسانوں کو کہ جاگ سکتا ہو تو جاگ جائے, ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جائے, خواب غفلت سے بیدار ہو سکتے ہو تو ہو جائے. یہ اس کا کے لیے اتمام حجت کی ایک شکل ہے. تو یہاں بھی فرمایا بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ لوگوں نے کمایا تھا اس کی وجہ سے بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ انہیں چکھائے ان کے کچھ اعمال کا مزہ. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مستحق تو ہم بھی ہو چکے تھے, اور اسی وقت ہو چکے تھے 1971 میں, اور رہ کیا گیا تھا عالم اسباب میں، ہمارے پاس کیا وسائل و ذرائع تھے ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے، نیوی ہماری اتنی بے بس ہو چکی تھی کہ کیماری میں ہمارے کھڑے ہوئے بندرگاہ میں جہاز کو انہوں نے آ کر ہٹ کیا، ایئر فورس ہماری بالکل مفلوج تھی، اور جو لینڈ ڈیفنسز ہیں دو سیکٹرز میں بالکل ٹوٹ چکے تھے، راجستھان میں بھی اور سیالکوٹ میں، لے دے کر صرف جو ہے وہ سلیمان کی سیکٹر میں ٹکا خان صاحب اس وقت تھے انچارج وہاں کے، وہ ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں کچھ نہیں تھا. تو میں نے بارہا کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 دن، یہ بھی مبالغہ ہے، 3-4 دن سے زیادہ کی مار مغربی پاکستان اس وقت نہیں تھا بھارت کے، لیکن اللہ نے مہلت دی. تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس نے کہا میں پاکستان اللہ کی مشیت کا ظہور ہوتا کیسے ہوا. وہ وقت کے وہاں نکسن اتفاقاً کہیے کہ موجود تھا، اور اس کا پرو پاکستان ٹلٹ جو حضرات اخبار پڑھتے ہیں، اندرا گاندھی ساری عمر جو ہے شکایت کرتی رہی ہے پرو پاکستان ٹلٹ کی، وہ مشرقی پاکستان کے بچانے کے لیے نہیں تھا، مغربی پاکستان، اس مغربی پاکستان کے لیے. اس کا ہاٹ لائن پر اس وقت کوسی جن سے بات کرنا اور آخری وارن کرنا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ریکارڈ پر ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ بھی سوچا تھا کہ مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے اگر ایٹم بم استعمال کرنا پڑا تو بھی ہم کریں. بہرحال یہ سب چیزیں مشیت اسی کے تحت ہوتی، ورنہ ذرا وہ چوک جاتا، چند دن وہ ابھی ششو پنج میں رہ جاتا تو وہ حادثہ ہو چکا تھا. ہمارے لیے ایک مہلت تھی، لیکن میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، عام لوگوں کی بات چھوڑیے، ہم میں سے ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے. ان نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا کہ جنہیں اس وقت ہوش اور شعور ہی نہیں تھا، بہرحال اس لیے کہ 15 برس پہلے کی بات ہو چکی ہے، جو میری عمر کے لوگ ہیں، میرے لگ بھگ ہیں، وہ تو غریبانوں میں جھانکے، ان کے زندگی کے نقشے میں سرے منہ کوئی فرق واقع ہوا؟ ہر شخص الاٹ کرتا ہے اپنے وقت اور اپنی انرجیز کو کس کام میں کر رہا ہے، اس نے اپنی صلاحیت کس کام کے لیے وقت کی، اپنے اوقات کی کیا تقسیم کی، کتنا وقت کس کام کے لیے لگا رہا ہے، کتنا بال بچوں کے لیے لگا رہا ہے، کتنا دین کے لیے لگا رہا ہے، کتنا قومی اور ملی معاملات کے لیے لگا رہا ہے. ہر شخص سوچے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد اس کے ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق واقع ہو. اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو 11:30 بجے آئے ہوئے ہیں یہاں. اور کتنے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کا مذہب کے ساتھ یہ تعلق ہو، اس کا بھی اندازہ کر لیجئے. قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، تو نتیجہ یہ ہے کہ واقعی مستحق تو ہم بھی ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ہم مستحق ہو چکے ہیں. میں ابھی جو آئندہ کے لیے قسط لکھ کر آیا ہوں اس مضمون کی جو چھپ رہا ہے چل میں، اس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اس وقت تو بحالات موجودہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو سب سے بڑی دعا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ یہ آخری عذاب نہ ہو، بلکہ یہ کہ ابھی ہمیں کوئی مہلت اور مل جائے. عذاب تو ہے، وہ عذاب جس کو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں کہا گیا ہے، اور یہ دیکھیے ترتیب ہے، تدریجن سعودی ترتیب ہے، یہ اسینڈنگ ایک ہے، اوپر چڑھتی ہوئی ترتیب. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل کبھی یہ ہوتی ہے من فوقکم، کبھی اوپر سے آتا ہے، کوئی آسمان سے بلا نازل ہوتی، کوئی آندھی آتی ہے، ہا سے با پتھراؤ ہو جاتا ہے، پومپی آئی دفن ہو کر رہ گیا ایک راک کے اندر، اور بہت سے قصبات، مشرقی پنجاب کا ایک خاص علاقہ ہے جس میں کبھی سرسوتی دریا بہا کرتا تھا اور وہ اس کے بعد خشک ہو گیا. وہ بھی میرا مجھے یقین ہے کہ کسی اسی طرح کے عذاب میں وہ علاقہ تباہ ہوا، اس لیے کہ میرا بچپن بھی اس علاقے میں گزرا ہے، اور وہاں بہت سے تھیڑ کہلاتے ہیں اس علاقے میں، وہ ٹیلے ہیں راکھ کے، اور ان ٹیلوں کو جب کھودا جائے تو اندر سے گھر نکلتے ہیں اور برتن نکلتے ہیں اور سادو سامان نکلتا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ بھی بستیاں تھیں کہ جن پر آسمان سے راکھ برسائی گئی ہے، بارش اور تیز آگ والی راکھ، اور بھسم کر دیے گئے سب کو. تو یہ عذاب کبھی تو وہاں سے آتا. اچھا یہ اس کو کیوں کہا سب سے پہلے کہ یہ تو آتا ہوا نظر تو آتا ہے نا، یہ ہلکا ہے، اس سے اگلا عذاب کیا ہے؟ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے اپنے قدموں کے نیچے سے، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ زمین پھٹے گی اور تم سما جاؤ، زلزلہ آئے گا اور آنے واحد کے اندر تمہارے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جائیں. انسان کو جب اپنے پاؤں تلے کی زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے قوی دل انسان کے لیے بھی اس وقت جو ہے ایک دم دن میں تارے نظر آتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور سب سے شدید عذاب کی صورت کیا ہے؟ او یلبسکم شیعاً فیذیق بعضکم بعض بعض. یا اللہ کو نہ آسمان سے کچھ نازل کرنا پڑے نہ زمین کو پھاڑ کر تمہاری ہلاکت کے لیے کچھ برباد کرنا پڑے، بلکہ وہ تمہیں گروہوں میں بانٹ کر آپس میں ٹکرا دے اور تم کو ایک دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ چکھائے. تمہاری یہ طاقت، تمہارا یہ اسلحہ، تمہاری یہ گولیاں جو ہزار ہا ہزار کی تعداد میں برآمد ہو رہی ہیں، یہ دشمنوں پر کیوں استعمال ہو؟ کیوں نہ تمہارے اپنے سینے ان کے ذریعے سے چھیلے جائیں. یہ عذاب کی بدترین شکل. اس میں جو حسرت کا پہلو ہے، دشمن کے ہاتھوں مر کر تو انسان کو ایک احساس بھی ہوتا ہے اور اس کے پسماندگان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ مقابلہ کیا ہے، حق و باطل کی جنگ تھی اور اپنے ملک کی آزادی کے تحفظ میں ایک شخص نے جان دی ہے. لیکن یہ کہ جب آپس میں ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں سے انسان ختم ہو رہا ہو اور گولیوں سے سینے چھلنی ہو رہے ہو، تو یہ سب سے زیادہ حسرتناک بات ہے. تو وہ عذاب کی شکل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تو جو حالات ہیں اس میں سب سے بڑی دعا جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ یہ ابھی آخری عذاب کا وقت آیا ہو، اللہ ابھی اسے ٹال دے اور ابھی ہمیں کچھ مہلت عطا فرما دے. اس مہلت کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے. لیکن اس رجوع کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجیے. میں اب ان آیات کا چونکہ ترجمہ پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس کو میں چھوڑوں گا اور جو دوسری آیات ہے انہیں لوں گا. وہاں پر بھی یہ لفظ آیا، لعلہم یرجعون ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. رجوع کا مطلب کیا ہے؟ کہاں لوٹے؟ یہی ہے جس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح توبہ ہے. رجوع، پلٹنا، ہوش میں آنا، جاگنا، لوٹ آنا بغاوت سے، باز آ جانا معصیت سے، ترک کر دینا اللہ کے احکام کو توڑنے کو، باز آ جانا اللہ کے رسول کی سنتوں کے ترک سے، یہ ہے اصل میں رجوع. اور یہ رجوع تو ہے نا انفرادی، ہر شخص اپنی جگہ پر طے کرے، یہ اجتماعی توبہ ہے. ہر شخص اپنی جگہ طے کرے کہ اللہ جو خطا ہو گئی ہے معاف فرما دے، آئندہ کے لیے عزم مصمم کرتا ہوں کہ تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو توبہ ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوح، خالص توبہ. صحیح توبہ کیا ہے؟ کہ عزم مصمم. اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، وہ ایک ذکر شمار ہو جائے گا کہ اللہ کی یاد آپ نے کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیجئے تو آخر کچھ ذکر تو کیا نا، اللہ کا لفظ آیا آپ کی زبان پر ایک ہزار مرتبہ، اس کا ثواب تو مل جائے گا. لیکن یہ توبہ نہیں ہے. حقیقی توبہ اس وقت ہوگی جب دل میں عزم مصمم ہو کہ جو ہو چکا ہو چکا، اب نہیں، نو مور. یہ اگر نہیں ہے تو توبہ نہیں. اور ترک کر دینا معصیت کا، چھوڑ دینا اس حرام خوری کو، باز آ جانا اس غلط طرز زندگی سے، یہ اگر نہیں ہے تو توبہ نہیں. یہ توبہ جو ہے اس کی بھی ایک مثال قرآن مجید میں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مسلمانوں کی ایک اجتماعی ہلاکت کی مثال بھی اسپین کی صورت میں موجود ہے، ایسے ہی انبیاء اور رسول کی تاریخ میں ایک مثال اللہ نے بیان فرما دی، الا قوم یونس. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب خداوندی کے مقدمات اور اس کے آثار شروع ہو گئے ہوں اور پھر ان کی توبہ جو ہے قبول ہو جائے اور عذاب ٹال دیا جائے، مگر صرف قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا. اس کی بھی وجہ تھی، حضرت یونس علیہ السلام چونکہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کی واضح اجازت آ جانے سے قبل، وہ ڈیبٹ جو ہے کریڈٹ بن گیا قوم کے حق میں، ورنہ یہ ہے کہ قانون اللہ کا بھی ہے. اس کریڈٹ کے ہم بھی مستحق ہیں. کیوں؟ کہ یہاں کوئی رسول دعوت دینے والا نہیں، یہ کریڈٹ اب بھی موجود ہے. لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط لازم کیا ہے؟ توبہ خلوص قلب. اگر وہ خلوص قلب سے توبہ ہے، اور خلوص قلب سے توبہ کیسے ہوگی؟ انفرادی سطح پر میں عرض کر چکا، ترک معصیت. اور معصیت فرائض کا ترک بھی تو ایک گناہ کبیرہ ہے. جو فرائض ہیں ان کو ادا کرو،
جن چیزوں کو حرام کیا گیا ان سے باز آ جاؤ. یہ پوری ایک اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں باریک بینی کے ساتھ دیکھ کر اس کا ایک عہد کرنا, اس کا ایک مسمم ارادہ کرنا, یہ انفرادی توبہ ہے. لیکن یہ کہ انفرادی توبہ سے کام نہیں چلتا, انفرادی توبہ سے انسان اپنی عاقبت بنا لے جائے گا. لیکن دنیا میں, میں وہ آیات بھی یہاں پہ بیان کر چکا ہوں اور درس دے چکا ہوں ان اجتماعات جمعہ میں, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف انہی کے اوپر نہیں آئے گا, انہی پر مسلط نہیں ہوگا, صرف انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا جو کہ واقعتاً بد کردار تھے, جنہوں نے ظلم کیا تھا بالفعل. بلکہ وہ عذاب جب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. وہ عذاب, یہ عذاب کب آتا ہے؟ جبکہ فساد کسی قوم کے اندر نفوذ کر گیا, جبکہ وہ پوری قوم جو ہے ایک گلے سڑے ہوئے حصے کے مانند ہو گئی ہو, انسان کے جسم کا جو حصہ گل سڑ جائے, گینگرین ہو جائے, تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. جب نوع انسانی کے جسم کا کوئی حصہ یعنی کوئی قوم بحیثیت مجموعی اس طرح گل سڑ جاتی ہے تو چاہے ان میں افراد باقی رہ گئے ہوں, وہ عذاب آتا ہے اور پوری قوم بھلا کرتی ہے. علامہ اقبال کا بھی وہ جو شعر ہے اس پر بہت عمدگی کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. افراد کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو جائے گا, ان کا معاملہ ڈیفر کیا جا سکتا ہے, پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے قیامت تک کے لیے. قوموں کے معاملات یہیں چکائے جاتے ہیں. قوموں کا معاملہ جو ہے اجتماعی فساد جو ہے کسی قوم کا, اس کی سزا یہاں مل کر رہے, وہ ہے اجتماعی جو ہے توبہ. اس کے لیے ضرورت ہے کس بات کی؟ ہم مسلمانوں نے پاکستان کے لیے وہ اجتماعی توبہ جو ہے ایک ہی شکل میں ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بدعہدی کی تھی اس کی تلافی کرو. 40 برس تک بدعہدی کی ہے, اب 2-3 سال کے اندر اندر, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا یہ اندازہ ہے, میں کوئی ویژنری ہونے کا مدعی نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی مستقبل کی بات نظر آ رہی ہے, لیکن یہ کہ اندازہ بہرحال ہر انسان کرتا ہے جو بھی غور کرتا ہے, جو بھی ملک کے قوم کے ملت کے مسائل پر غور و فکر کرتا ہے کوئی نہ کوئی رائے اس کی بنتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکسیمم, اول تو کچھ پتا نہیں, ان ادری قریب ان بعید ما توعدون, کچھ پتا نہیں کہ شاید وہ آخری گھڑی آ پہنچی, اس لیے کہ آثار تو اسی کے ہیں, حالات کے تیور انتہائی خطرناک اور خوفناک. میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اندرون سندھ بات شروع ہو گئی تو اتنا خون بہے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ آسام کی باتیں بھول جائیں گے جو کچھ کہ ہوگا سندھ کے اندر, جس کے لیے فضا تیار ہو چکی ہے. یہ تو اصل میں وہ جو سندھی نیشنلسٹ ہیں, آج کا مضمون اگر آ جائے گا تو وہ کل شاید چھپ جائے, اس کو پڑھ لیجئے گا, اس میں میں نے اس مضمون پر بحث کی ہے. پتہ نہیں اس میں کوئی قطر بےمت نہ ہو گئی ہو. واقعہ یہ ہے کہ 1972 کے لسانی فسادات جو سندھ کے تھے, اس کے بعد جی ایم سید نے برملا یہ کہا, ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ, لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے پنجابیوں اور مہاجروں سے بیک وقت جنگ مول لے لی, اب ہم انہیں آئسولیٹ کر کے ایک ایک سے نپٹیں گے. یہ ان کی پالیسی تھی اور اس پالیسی پر عمل درآمد شروع ہو گیا. کراچی کے بہت سے کالجوں میں یہ فضا بن چکی تھی کہ ایک طرف پرانے سندھی اور نئے سندھی, معنی کیا ہے پرانے سندھی اور مہاجر, اور دوسری طرف پنجابی طلبہ, ان کے درمیان جو ہے خونی جھڑپیں ہوئی. یہ فساد شروع ہو چکا تھا. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو اعصاب کا تناؤ تھا وہاں کے ٹریفک کے مسائل کی بنیاد پر, وہ جو ہے وہ پٹھان اور مہاجر کشمکش کی طرح معاملہ مڑ گیا ہے. ورنہ اصل میں جو ہولناک ترین تصادم سرزمین سندھ میں ہوگا وہ تو ہوگا قدیم سندھیوں میں اور پنجابی اور مہاجروں میں. یہ ہے, اور جب وہ ہوگا, یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ بالکل تصور نہیں کر سکتے, یہ کراچی کی داستانیں بھی مان پڑ جائیں. اللہ بچائے, بچانے والا صرف وہ ہے, لیکن اس نے بچانے کا طریقہ بتا رکھا, لعلہم یرجعون, لوٹو بدلو. اگر صورت یہ رہے کہ نہ تم بدلے نہ ہم بدلے, نہ دل کی آرزو بدلی, تو میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں, حالات کیسے بدل جائیں؟ قانون خداوندی جو ہے وہ نہیں بدلتا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت اللہ کا قانون اٹل ہے, وہ ایسی جانبداری پر مبنی نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی اصول ہو کسی کے لیے کوئی اور اصول ہو. ہسپانیہ کے مسلمان ہم سے زیادہ برے نہیں تھے اور ہم اللہ کو ان کے مقابلے میں زیادہ چہیتے اور لاڈلے نہیں ہیں. وہ تو پھر بھی عربی النسل تھے, ہماری تو اکثریت جو ہے وہ غیر عربی النسل ہے. لیکن یہ کہ آپ غور کیجئے جو کچھ وہاں ہوا یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. اور مشرقی پاکستان کے مسلمان انفرادی سطح پر آن دی ایوریج زیادہ مذہبی ہیں بنسبت مغربی پاکستان کے مسلمان. وہاں کی مسجدوں, وہاں کیا نماز روزہ جو ہے وہاں کے لوگوں میں زیادہ ہے بنسبت. لیکن وہاں کیا ہوا؟ تو یہ جان لیجئے کہ یہاں وہ اگر فساد آیا اور یہاں اگر وہ تباہی آئی تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. اور میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ فساد میں صرف پاکستان ہی کا رونا نہیں رو رہا ہوں, بلکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہی ہے بند آخری جو اگر ٹوٹ گیا تو ہندوستان میں اسلام کا اور مسلمانوں کا وہی حشر ہوگا بشمول اس پاکستان کے جو اسپین میں ہو چکا ہے. اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے, ہندوستان کے حالات سے آپ واقف نہیں ہیں. سن 80 میں جب میں پہلی مرتبہ ہندوستان گیا تھا پاکستان کے بننے کے بعد 33 برس بعد اس بارڈر کو جب کراس کیا تھا تو کچھ اطمینان والی باتیں لے کر واپس آیا تھا. ایک اطمینان یہ تھا کہ جنوبی ہند میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوتا, وہاں امن ہے. صرف شمالی ہند کا مسئلہ ہے ہندو مسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا. لیکن آج دیکھیے بنگلور جس سے زیادہ پرامن علاقہ کوئی نہیں تھا, آج وہاں بدترین معاملہ ہوا. بات بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ دوسری بات یہ تھی کہ شمالی ہند میں اگر وہاں قتل و غارت گری ہوتی ہے تو صرف ہندو مسلم مساف پر نہیں ہوتی, بلکہ ہندوؤں کے بھی ہائی کاسٹ اور لو کاسٹ یہ جو دو طبقات ہیں ان کے مابین ویسی ہی خورے تھی. تیسری بات اطمینان کی یہ تھی کہ ہندوستان میں ہندو جو ہے اس کی عظیم اکثریت سیکولرزم پر مطمئن ہے اور وہاں ہندو مت کا کوئی احیاء نہیں ہوا, ہندو مذہب کا کوئی ریوائولزم نہیں. اگر وہ ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ کشیدگی زیادہ ہوتی. یہ تین باتیں تھیں, میں نے اس وقت یہاں پر عرض بھی کی تھی. چوتھی بات یہ بھی تھی کہ وہاں کا مسلمان بڑی ہمت اور حوصلے میں تھا اللہ کے فضل و کرم سے. متعدد شہروں میں گیا تھا, ان کا جملہ میں نے نقل کیا ہے, وہ بھی اس مضمون میں ہے. میں نے نقل کیا ہے یہ جملہ اور آپ کو تو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. مجھ سے یہ علی گڑھ کے مسلمانوں نے کہا کہ سن 71 تک ہماری سوچ کچھ اور تھی. ہم پاکستان کو سمجھتے تھے اپنا محافظ. سن 71 کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو اپنی بھی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے, ہماری کیا کرے گا. ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے, یہی جینا ہے, یہی مرنا ہے, اور مرنا ہی ہے تو مار کر مرنا ہے. بھیڑوں بکریوں کی طرح سے بانی ہو کہ مرنے چلے تو سطوت قاتل کا خوف کیا, اتنا تو ہو کہ باندھنے پائے نہ دستوں پا, مقتل میں کچھ تو رنگ جمے جشن رقص کا, آلودہ خون سے پنجے سیاد کچھ تو ہو, خون پر گواہ دامن جلاد کچھ تو ہو, جب خون بہا طلب کرے بنیاد کچھ تو ہو. تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ ولولہ تھا. لیکن اس کے بعد کے یہ 6 سال وہاں صورتحال بنیادی طور پر تبدیل ہو چکی. ایک تو یہ کہ وہ سلو پوائزنگ جو وہاں شروع ہوئی تھی کلچر کے راستے سے, تہذیب کے راستے سے, ادب کے راستے سے اور اردو زبان کے خاتمے کے راستے سے, اس کے اثرات اب ظاہر ہو رہے ہیں. نوجوان نسل جو ہے وہ ذہناً قلباً اسلام سے بہت دور. نمبر 2, دیہات میں تیزی کے ساتھ ارتداد ہو رہا ہے. کہیں کہیں تو وہ فارمل اور علل اعلان ارتداد ہے, جیسے کہ راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں ہو رہا ہے. اسے خصوصی ٹارگٹ بنایا ہندوؤں نے اور اسی لیے بنایا کہ پاکستان کے ساتھ ملحق علاقہ ہے. اگر کبھی پاکستان کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو وہیں سے کرنی ہوگی, کوئی مسلمان وہاں پیٹھ میں چورا گھونپنے کے لیے ہندوستان کی فوج کے موجود نہ رہے. اور وہاں وہ بہت کامیاب ہوئے. جس طریقے سے کبھی انہوں نے میوات کے علاقے کو ٹارگٹ بنایا تھا, ویسے راجستھان کو بنایا. اور ویسے بھی دیہات میں, مجھے حیدرآباد دکن کے بارے میں بتایا گیا کہ اب ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں اور اس سے قصبات میں اسلام تقریباً نیست و نابود ہوتا جا رہا ہے. جو نظر آتا ہے وہ حیدرآباد شہر کے اندر ہے یا اور کسی اورنگ آباد وغیرہ بڑے شہر میں, دیہات کے اندر چلا گیا. اور دوسری طرف ہندو ریوائولزم انتہائی ملیٹنٹ فارم میں اب تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ اصل میں ٹرن تھا اندرا گاندھی کی اپنی پالیسی میں, کہ اس نے شروع میں تو کوشش کی تھی اپنے اسی سیکولرزم کے بل پر چلنے کی, لیکن اس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ووٹ وہاں پر گویا کہ ویٹو بن گئے ہیں. ترازو جو ہے اس میں ہندو اگر بٹ گئے ہو مختلف جماعتوں میں تو فیصلہ کن ووٹ کس کا ہو جائے گا؟ مسلمانوں کا. اگر وہ کہیں جمع ہو کر ووٹ دے دیں تو جس کو وہ ووٹ دیں گے وہ جیت جائے گا. یہ حادثہ چونکہ اس کے ساتھ بیت گیا تھا, وہ نس بندی کی تحریک کے خلاف اس کو شکست دینے والا تو مسلمان ووٹ تھا, اسے پھر وہ احساس ہو گیا. اس نے مسلمانوں کو بالکل نظر انداز کر کے اور خالص ہندوؤں میں ہندو مذہب کا علم بردار بن کر ایک نئی سیاست کا آغاز کیا, اور وہاں سے در حقیقت ہندو مت کی اور ہندو پرانی روایات کے ریوائول کی ایک تحریک شروع ہوئی. یہ جو اس نے کیا تھا امرتسر میں حملہ گولڈن ٹیمپل پر, یہ بھی اسی کا ایک جز ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا, وہ نقصان ایک چھوٹے سے صوبے میں ہوا جو ہوا. پورے ہندوستان کی ہندو جو آبادی ہے اس میں تو وہ دیوی بن گئی, اس کی حیثیت جو ہے وہ ڈیفینڈر آف دی فیتھ جسے کہتے ہیں, مذہب کی محافظ, جس طریقے سے کہ یورپ کی ہسٹری جب آپ نے پڑھی ہوگی تو یہی تو خطابات ملا کرتے تھے, ہندو مت کی وہ علامت بن گئی. اس رخ پر ہندوستان کا اب حال جا رہا ہے. اور میں نے شاید یہاں عرض کیا تھا پہلے بھی کہ میں جب گیا ہوا تھا سعودی عرب تو پیچھے یہاں ایک مضمون چھپا تھا, اس کا یہ جملہ بڑا ہی ذہانت پر مبنی جملہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب کوئی ابدالی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. جہاں سے ابدالی آیا تھا وہاں اب روس ہے. یہ ہے حالات. تو غور کر لیجئے کہ یرجعون, یہ دو تین سال میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مہلت ہے, ان ادری لعلہ فتنۃ لکم و متاع الی حین, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک آخری وارننگ ہو اور کچھ ایک تھوڑی سی مدت تمہیں اور مل جائے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 111 ہے, لاسٹ بٹ ون, جا کے پڑھ لیجئے گا, 17 پارا. لعلہ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم و متاع الی حین, تو یہ اگر دو تین سال کے اندر اندر یہاں وہ اسلامی انقلاب نہیں آتا, انقلاب کو لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, انقلاب آتا تیزی کے ساتھ, یہ جو گریجول اور فلاں اور درجہ بدرجہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے اور پیس میل اسلام لانے کا جو تماشا ہم یہاں دیکھتے رہے ہیں اور اس کے جو نتائج نکلے ہیں کہ نتائج برعکس, ترقی معکوس, صرف یہ کہ اوپر کی لیپ پوت ہے, کچھ یہ کہ جلوس نکل جاتے ہیں ذرا زیادہ سیرت النبی کے اور کانفرنس ہو جاتی ہے اسلام آباد میں بڑی ٹھاٹ ٹاٹ اور بہت سے دانشوروں کے لیے وہاں ان کی آؤ بھگت کا سامان ہو جاتا ہے, اس سے نہیں ہوتا. میں نے اکبر کا ایک شعر آپ نے پڑھا ہوگا, وہ تو شاید چھپ چکا ہے, کہ مذہب کی لیپ پوت سے دبتی نہیں ہے عقل, بس عشق ہی دباتا ہے اس کی کریز کو. یہ اوپر کی لیپا پوتی کام نہیں دیتی, اس کا تو نتیجہ بالکل برعکس نکل رہا ہے. ایک تیزی کے ساتھ اگر یہاں اسلامی تبدیلی اور تبدیلی کا نام انقلاب ہے اگر نہیں آئی, گویا کہ اگر یہ رجوع ہمارا, یہ توبہ ہماری اجتماعی اور ملکی اور قومی سطح پر نہ ہوئی تو آخری ہلاکت اب زیادہ دور نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب میں ان آیات کو ذرا چاہتا ہوں کہ ان کا ترجمہ مکمل کر دوں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. میں سوچ رہا ہوں, بلکہ ہچکچاہٹ ہے کہ میں اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کیا بیان کروں. ذرا ترجمہ سنیے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے سے, ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہو, یاد دہانی کرائی گئی ہو, پھر بھی اس سے اعراض کرے. ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہے ہیں. میں کیوں رک گیا, اس کی چاہت کیوں ہوئی, کہ اس آیت کا سب سے بڑا ہدف آپ لوگ ہو, اس لیے کہ دنیا بھر میں کہیں جمعوں کے اندر اتنا قرآن بیان نہیں ہوا جتنا آپ کے یہاں ہوا. 40 برس تو یہاں ایک مرد درویش مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ اس لاہور شہر میں درس قرآن دیتے رہے. 20 برس سے زائد مجھے ہو گئے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں جو مجھے جاننے والے گواہی دیں گے کہ سن 65 سے لے کر آج تک 21 برس میری بہتر اور بہتر توانائیاں اسی کام میں لگی. میں پاکستان کے کونے کونے میں گیا ہوں صرف درس قرآن کے. میری کوئی تنظیم نہیں تھی, میری کوئی جماعت نہیں تھی, میرا کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی فرقہ نہیں تھا کہ جس سے مجھے سپورٹ مل رہی, کوئی جماعت نہیں تھی کہ جو میرا ساتھ دے رہی. صرف سے کچھ سن 65 سے لے کر 72 تک کوئی انجمن تک نہیں تھی. آل الون تنہا. لیکن کہاں کہاں گیا جو لوگ مجھے جانتے ہیں اس وقت سے, اور کس لیے؟ کوئی سیاسی نعرہ نہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہی زمانے تھے جبکہ یہاں سیاسی گنگائیں بہ رہی تھیں. نہ معلوم کتنوں نے اس کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں, کتنوں نے اس میں فائدے اٹھائے ہیں, کون کہاں سے کہاں پہنچا ہے, کون نیچے سے اوپر تک جا پہنچا ہے, سب کچھ ہوا ہے. لیکن صرف قرآن کا, اس کے سوا کوئی بات, کوئی جماعت نہیں جس کا نام لوگوں کو پہ عام کرنا مقصود ہو. قطعاً کوئی تنظیم کا کوئی حوالہ سوچا سکتا. اور پھر انجمن بنی خدام القرآن سن 72, اور یہ سن 86, 14 برس اس کو رو گئے. اللہ کا شکر ہے ادارہ بھی بن گیا قرآن اکیڈمی, کانفرنسیں بھی ہوئی قرآن کے نام پر, تربیت گاہیں لگی قرآن کے نام پر, پاکستان کے کونے کونے میں لگی, اس سے باہر جہاں موقع ملا جا کر کیا. آپ غور کیجئے کہ جو جتنا قریب ہے اس کام کے اتنا ہی زیادہ مجرم ہوگا اللہ کے ہاں اگر اس کے اندر حرکت پیدا نہ ہو. جو جتنا بعید ہے اتنا ہی کم مجرم. بات جو ہے یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے زیادہ درس سن لیے ان کا اللہ کے ہاں اونچا درجہ ہو گیا, یہ وہ ریشو پروپورشن نہیں ہے. جنہوں نے زیادہ پابندی سے آ کر حاضری دے دی وہ شاید زیادہ اجر و ثواب لے گئے. میں بالکل برعکس بات بتا رہا ہوں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ ذرا انداز سے الفاظ کے تیور پہچانیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. جسے تذکیر ہوئی ہی نہیں وہ تو کوئی عذر پیش کر سکتا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے اللہ ہم تو اپنے فلاں مولویوں کے خیال نہیں رہے, ہم ان پر اعتماد کرتے رہے, انہوں نے کبھی ہمیں قرآن سنایا ہی نہیں, انہوں نے تو ہمیں مشغول رکھا نور اور بشر کے جھگڑے میں, ہم ان کی خدمتیں کرتے رہے, سیوائیں کرتے رہے, ان کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ جو ہے دیدہ و دل فرش راہ کیے رکھا, ہمیں پتہ ہی نہیں. ذمہ داری ان کی ہے جنہیں پتا تھا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے نہیں اور وہ جو جانتے ہیں؟ جو جانتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, جو جانتے ہیں وہ زیادہ ذمہ دار. تو جو بھی ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا, اس لفظ ثم پر اپنے رب کی آیات سے جنہیں صرف کہانیاں سنائی گئی ہو وہ شاید کوئی عذر پیش کر سکے, جنہیں صرف لطیفے سنا کر ہنسایا گیا ہو وہ شاید اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش کر سکے, جنہیں صرف فروعی اختلافات میں الجھایا گیا ہو وہ شاید اللہ کے ہاں جا کر کوئی عذر پیش کر سکے. وہ کیا کریں گے؟ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا. ان لوگوں سے زیادہ ظالم, ان لوگوں سے زیادہ شقی اور بدبخت اور کون ہوگا جنہیں تذکیر کی گئی ہو, جنہیں نصیحت کی گئی ہو ان کے رب کی آیات کے حوالے سے, اور پھر بھی وہ اس سے اعراض کی روش پر مصر رہے ہو, کھڑے رہے ہو, ڈٹے رہے ہو, سب کچھ سن کر ہضم کر جاتے رہے ہو. انا من المجرمین منتقمون. یہ عربی زبان کی بلاغت کا ایک پہلو ہے کہ جب اس میں فاعل آتا ہے تو اس میں بڑا زور ہوتا ہے. ہم انتقام لیں گے یہ اور ہے, یہ فیل کی شکل میں آتا, ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. منتقموں, ہم انتقام لیں گے, نہیں منتقمون, اس میں سوچ ہے. اسی لیے میں نے ترجمے میں الفاظ استعمال کیے کہ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. اب پچھلی ایک داستان سنائی جا رہی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی قرآن, اور آپ اس کے ذریعے سے نصیحت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. یہ ذرا ایک جملہ مترجمہ ہے, درمیان میں بات آ گئی ہے سخن گسترانہ، تو ہرگز نہ رہو کسی شک میں اس کی ملاقات سے. یہ ایک تفسیری اعتبار سے مشکل مقام ہے کہ یہ ضمیر مجرور جو ہے من لقائے ہی میں، یہ کدھر اس کا رجوع کدھر ہے، مرجع کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات میں کوئی شک نہ رکھو، ایک دن تمہیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، جواب دہی ہوگی. ایک یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات کا شک نہ کرو، شب معراج میں تمہاری ملاقات ہوئی ہے اور موسیٰ ہی سے ہوئی ہے، وہ کوئی مثیل موسیٰ نہیں تھا. یہ مختلف آراء ہے، لیکن میرے نزدیک پہلی بات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے. فلا تکن فی مریت من لقائے، اس لیے کہ جس کو کتاب دی جاتی ہے اس پر بھی بہت بھاری بوجھ پڑتا ہے. آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس قرآن کا کتنا بوجھ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امانت تو آئی ہے میرے پاس، میں نہ پہنچاؤں تو ہدایت لوگوں کو کیسے ملے؟ میں ڈر کر بیٹھ جاؤں، میں پتھراؤ سے خائف ہو جاؤں، میں اگر قتل کے خوف سے گھر میں بند ہو جاؤں تو یہ ہدایت کیسے ہوگی؟ اس کی تبلیغ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ میں اگر آرام اور آسائش کو نہ تج دوں، میں اگر اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں اپنے آپ کی جان ہلکان نہ کر دوں تو کہیں میں نہ ذمہ دار ہو جاؤں گیا؟ کیونکہ قرآن مجید تو کوئی رو رعایت نہیں کرتا، رب و رب وئن تنزل والعبد عبد وئن ترقا، بندہ بندہ ہی ہے خواہ کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ گیا ہو، اور محمد بندے ہیں. ونشهد ان محمدا عبده، اگرچہ ان کی بندگی اور ہماری بندگی میں بہت فرق ہے، چہ نسبت خاک را بعالم فاق، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، لیکن ہے عبد. لہذا سورہ اعراف میں صاف بیان کیا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے. جنہیں تذکیر کی گئی وہ اگر جواب دے ہیں اللہ کے ہاں، تو جنہوں نے تذکیر کی ہے ان کا بھی حساب ہوگا اللہ کے. تو فلا تکن فی لقاء من، فلا تکن فی مریت من لقائه، وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو تورات کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. ہو کی ضمیر تورات کی طرف بھی جا سکتی ہے، بلکہ تورات کی طرف نہیں جا سکتی، حضرت موسیٰ ہی کی طرف جائے گی. تورات مؤنث ہے. وجعلناه، حضرت موسیٰ کو ہم نے ہادی بنایا بنی اسرائیل کے. یہ غور کر لیجئے، یہ بات میں نے بارہ بیان کی ہے کہ تمام رسولوں میں صرف ایک ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، باقی سب اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے. حضرت مسیح علیہ السلام بھی صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، رسولا الی بنی اسرائیل، اور ان کا اپنا قول موجود ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے. تو فرمایا حضرت موسیٰ کے بارے میں وجعلناہ ھدا لبنی اسرائیل، وجعلنا منھم ائمۃ یھدون بامرنا، اور ہم نے ان میں بنی اسرائیل میں ایسے امام بنائے جو ہمارے امر سے، ہماری توفیق سے، ہماری تائید سے، ہمارے اذن سے، ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کی لیے کوشاں رہتے تھے. یہدون اب امرنا، یہ ہے اصل میں ہم میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات. جو شخص بھی اس دعوت قرآنی کے ساتھ متعلق ہوا ہے، آیا وہ خود بھی اس دعوت قرآنی کا علم بردار بنا کے نہیں بنا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر تو بات نہیں ہو، چراغ سے چراغ نہ جلے، دیے سے دیا روشن نہ ہو تو بات آگے کیسے چلے؟ ایک شخص کی زندگی تابق ہے، ایک شخص کی صلاحیت کتنی، ایک شخص کی قوت آخر کس قدر، ایک حد ہے. یہ تو اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، یہ سنہری زنجیر چلنی چاہیے، یہ آگے بڑھنا چاہیے. میں اس میں کچھ اس وقت عرض کرنا نہیں چاہتا، کوشش جو کی ہے اپنی حد تک کہ نوجوان تیار ہو جائے جو اس بات کو لے کر آگے بڑھے. دو سالہ کورس ہے, لیکن سوچے ہر شخص یہاں پر بیٹھ کر کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ادھر رجوع کیا, کتنے باصلاحیت نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت جو ہے اس کام کے لیے لگانا جو ہے گوارا کیا. لاہور شہر میں ہزار ہزار روپے ماہانہ کے وظیفے کا اہتمام کر کے بھی چراغ لے کر ڈھونڈتے پھرے ہیں اور نہیں ملے ہمیں نوجوان کہ جو اس کورس کے اندر شامل ہونے کو تیار. مفت نہیں, فیس لے کر نہیں, ہزار روپے ماہانہ کا وظیفہ. خدا کے لیے جس نے ایم اے ایم ایس سی کر لیا ہو آ جاؤ, تم نے 16 سال ادھر لگائے ہیں, 2 سال عربی زبان اور قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے نکال دو. لیکن میں دوسروں سے نہیں کہہ رہا, آپ اپنے بارے میں سوچیں کتنے ہیں یہاں جنہوں نے اپنے لخت جگر اس کام کے لیے پورا زندگی نہیں مانگی 2 سال. مولانا احمد علی لاہوری کا ذکر آگے آتا رحمت اللہ علیہ, ان کی طرف ایک جملہ منسوب ہے, میں اس کا ایک حصہ جو ہے میں چونکہ اس سے ایک ذہنی یا قلبی مناسبت نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی قول ان کی طرف منسوب کہہ رہا ہوں, اسی لیے شاید ان کے الفاظ نہ ہو, لیکن ایک حصہ وہ ہے جس کے لیے میں اس وقت ان کا یہ قول نقل کر رہا ہوں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لاہوریوں, تم اپنی اولاد کے 14 سال وہ کہا کرتے تھے, بی اے ہی اس زمانے میں سب سے بڑی شہر تھی, ایم اے تو بہت شادی نہیں پہنچتا تھا, 14 سال لگاتے ہو, 14 سال کے لیے بچے ہمارے پاس بھیجو, جس قبر پر انہیں کھڑا کرو گے وہ بتائیں گے کہ یہ آگ کا گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس وقت وہ اسی حوالے سے 14 برس کے حوالے سے, 16 برس, 20 برس, 21 برس. ایم بی بی ایس کرنے والوں کا سوچیے کتنے کتنے سال لگتے ہیں, لیکن دین کے لیے, عربی کے لیے. آئے بھی اکثر وہ بیشتر تو وہ جو ریجیکٹ مال تھے, جنہوں نے اس کو اپنا وقت گزاری کا مشغلہ بنایا, ہم نے انہیں کسی نے سے لگایا. اب معاشرہ جو بھی دے گا ہم وہی تو لیں گے, لیکن یہ کہ نتائج تو پھر اسی کے مطابق نکلنے تھے. جن کے لیے کہیں کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ آئیں گے دین کے لیے. جس طرح جو بیچارہ نابینا ہو جائے اسے آپ بٹھا دیتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے, جو کسی اور کام کا دنیا میں نظر نہ آتا ہو اسے آپ بھیج دیتے ہیں دار العلوم کے اندر. اسی طرح اس لیول پر بھی ہمیں وہی مال ملا اکثر و بیشتر, اللہ ماشاء اللہ. لیکن بہرحال ہم نے تو کوشش کی, ہم اپنے اللہ کے ہاں صرف اپنی کوشش کے لیے جواب دیے, اپنی امکانی حد تک جو توانائی جو قوت تھی. میں پورے اطمینان سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے وہ لگا دی, نتیجے کا میں ذمہ دار نہیں, اس کی جواب دہی ان لوگوں پر ہے جو میرے کانٹیکٹ میں آئے, جنہوں نے گواہی بھی دی کہ یہ بات صحیح ہے, کام صحیح ہے, آدمی صحیح ہے, اور پھر اپنی جگہ ٹس سے بدلے. ان کا ہے اصل میں معاملہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے وہ سوچ لیں. ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا. اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے, یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مقطع جو ہے وہ اور اہم بات, لما صبروا, جو لوگ خلق خدا کی ہدایت کے لیے کمر کس لیں, انہیں خود صبر کی روش اختیار کرنی. یہ صبر کیسا صبر, سب سے بڑا صبر یہ کہ نظر آ رہا ہو کہ دنیا جو ہے وہ لوگ دنیا میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر وہ راہیں بند ہیں, ہم نے خود بند کی ہے. لوگوں کے کیریئرز روشن ہو, ان کی اولادیں جو ہے آگے سے آگے بڑھتی چلی آئیں, نظر آئیں, اور انہوں نے اپنے لیے ان راستوں کو خود بند کیا. اس سے آگے بھی صبر ہے, گالیوں پر صبر ہے, دشنام پر صبر ہے, اتہامات پر اور تہمتوں پر صبر ہے, تکالیف پر صبر ہے, فاتح پر صبر ہے, لیکن سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ مجھے شعر یاد آیا ہے, بڑا پیارا شعر ہے حالی کا, ذوق پیری بڑھ گیا, جوش جوانی گھٹ گیا, اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر. نخلے تمنا, آرزو, امنگے, بلبلے, یہ بنائیں گے, یہ کریں گے, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ کیریئر ہے, یہ کاروبار ہے, یہ ترقی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں, یہ ہیں وہ چیزیں. اس راستے کو بند کر کے آدمی ادھر آ سکتا ہے, ورنہ قدم قدم پر ہچکچاہٹ ہوگی, قدم قدم پر کانفلکٹ ہوگا. کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے, ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے مجھے کفر. ٹیمپٹیشن بھی ہوگی, وہ بھی انسان للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا. تو اس راستے میں جو آئے اس سے پہلے طے کر لینا ہے کہ میرا کیریئر وہ ہے ہی نہیں. میرا کیریئر بیونڈ ڈیتھ, موت کی سرحد کے پاس. بہترین حدیث یاد آ گئی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, الکیسو من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اصل میں تو فرزانہ اور دانش مند اور ہوش مند اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے, اس منہ زور گھوڑے کی لگام کھینچ کر رکھے, نفس کو اپنا مطیع بنائے, اس کا مطیع خود نہ بن جائے, اور عمل کرے موت کے بعد کے. یہ جب دور نشانہ ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بندوق کو بھی ذرا اٹھانا پڑتا ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس نشانے کے لیے وہ ذرا اونچی ہوتی ہے. تو دور کا نشانہ ہو, منزل ماں کی بریاس, یہ اگر ہے تب اس راستے میں بڑھ سکے گا. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں, قرآن پر ایمان, قرآن پر یقین. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. یہ کیفیت اور سب, یہ دو ہتھیار ہیں. ان دو ہتھیاروں کے ساتھ پھر یہ ہے, یہ کیریئر ہے. بارہا میں نے وہ حدیث سنائی ہے, متفق علیہ حدیث ہے, حضرت عثمان بن عفان سے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے, قرآن سمجھے اور سمجھائے, قرآن پڑھے اور پڑھے. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانا, یہ اصل میں ذریعہ ہے اس اسلامی انقلاب کا. اس سے ذہن بدلیں گے, اس سے سوچ بدلے گی, اس سے تربیت ہوگی, اس سے تزکیہ ہوگا, اس سے وہ قوت فراہم ہوگی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے, میں نے لکھا بھی ہے کسی جگہ, کہ بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور میں ابھرتا ہے وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار. اگر ان دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو یہ ایک پہیے کی گاڑی ہے. قرآن کا بھی محض پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ ایک پیشہ بن سکتا ہے, وہ ایک شغل بن سکتا ہے, وہ ایک دلچسپی بن سکتا ہے, وہ ایک ہابی بن سکتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن کا وہ پڑھنا پڑھانا جو اس نقش قدم پر ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس قرآن کے ذریعے تبدیلی, انفرادی تبدیلی, ذہنی تبدیلی, نفسیاتی تبدیلی, اور پھر اخلاقی تبدیلی, عملی تبدیلی, پھر انفرادی سے آگے اجتماعی تبدیلی. اللہ کے دین کا برپا کرنا, اسے قائم کرنا, اسے نافذ کرنا, اس کا بول بالا کرنا, یہ اگر تبدیلی کی تدریج ہے تو صحیح ہے, اس راستے پر ہے جو محمد رسول اللہ کا عطا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر نہیں تو پھر وہ خود ایک مقصود بن جاتا ہے, پھر وہ ایک پروفیشن, ایک پیشہ, ایک شغل, ایک ہابی, ایک دلچسپی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہ خود اپنی جگہ پر ایک آفت ہے. یہ آفت کا لفظ میں نے استعمال کیا, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے, عبادات میں جو آفتیں ہیں کہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. محض ایک روٹین, محض آپ کا ایک کنڈیشن ریفلیکس کی حیثیت, تو پھر اس کی تاثیر کہاں رہے گی. تو اسی طریقے سے خود اس کی آفات ہے کہ یہ پیشہ بن کر نہ رہ جائے, یہ مشغلہ بن کر نہ رہ جائے, یہ شغل بن کر نہ رہ جائے. ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا انہیں اس بات سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی کہ کتنی ہی قومیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے ان سے پہلے, وہ بھی اپنے مسکنوں میں اور اپنے شہروں میں اسی طرح چلتے پھرتے تھے, یہی چنک پھرت, یہی بازاروں کی رونق, یہی کرتبہ کے ایوانوں کی چمک دمک اور وہاں کے ٹھاٹ باٹ کیا نہ تھا. جو کچھ یہاں مغلیہ دربار کی شانیں تھیں, جو کچھ اور بغداد میں دور بنی عباس کا جو ٹھاٹ باٹ تھا, جو کچھ ہاتھ میں غرناطا میں اور کرتبہ میں کہ کیا نہیں تھا, وہ بھی چلتے تھے. یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون, اس میں نشانیاں ہیں تو کیا یہ سنتے نہیں اور نہیں کرتے. حاصل کلام آج کا یہ ہے, اب بھی ہم نہ جاگیں گے تو کب جاگیں گے. کراچی کے یہ واقعات اگر اس سے بھی ہم نہ جاگیں, مشرقی پاکستان تو ہزار میل دور تھا, یہ تو عین ہمارے گھر میں بات داخل ہو چکی. کراچی کی بندرگاہ ہی سے آتا ہے نا جو کچھ آتا ہے, اور کراچی کی بندرگاہ ہی سے اللہ کا وہ عذاب جو ہے اس مغربی پاکستان کے خطے میں داخل ہو چکا ہے. اور قیامت کے منظر ہے جن کا کہ آج سے 6 ماہ قبل کوئی تصور تک نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا والی بات ہے کہ انسان غور کرے اور سوچے تو ایک دم چوک جائے گا, یہ ہوا کیا, کہیں سے سال گمان کر لیں. اور یہ باتیں پھر جان لیجئے, یہ نہ سمجھیے کہ یہاں عافیت ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کراچی میں تو کتنے ہی مہاجر گھرانے منتقل ہوئے تھے اسے پناہ گاہ سمجھ کر. تو اس طریقے سے کوئی خطہ بچا ہوا نہیں ہے, اور وہ قوم اللہ کے ہاں زیادہ ذمہ دار قرار پاتی ہے جس نے اللہ سے وعدے کیے ہوں اور وعدے کر کے پھر ان وعدوں کی خلاف ورزی کی ہو. اب بھی اگر اللہ کو ہمارے لیے کوئی بہتری مطلوب ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے, توبہ انفرادی بھی اجتماعی, اور اجتماعی توبہ کے معنی اسلامی انقلاب کے لیے کمر کس لینا اور تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے آمادہ ہو جانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.